صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اذن گرامی فقہ مسائل کے اعتبار سے کچھ سوالات میرے پاس آئے تھے, دو دن پہلے آئے تھے, میں اس کو مس کر گیا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج آخری میری گفتگو ہے یہاں پر آپ عزیزان کے ساتھ اس سفر کی, میں چاہ رہا ہوں کہ ان سوالات کو میں لے لوں تاکہ کچھ سوالات ایسے جو نسبتاً کام کے بھی. ایک سوال کا تعلق خواتین سے ہے, کلی طور پر ایک سوال ہے جس میں خواتین کو بھی شامل کیا گیا ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک شخص باوضو نہیں ہے, کسی وجہ سے بھی اس کا وضو نہیں ہے, اس نے وضو نہیں کیا ہوا, یا فرض کر لیں کہ یہ خاتون ہے جو نجاست کے عالم میں پاک نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ جب انسان کا وضو نہیں ہے یا انسان باغسل نہیں ہے اور انسان پر غسل واجب ہے اور نجاست کے عالم میں, تو کیا جو زیارت عاشورہ کے اختتام پر سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں, یا دعائے صبح میں جو سجدہ ہوتا ہے اس طرح سجدہ کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ فقہی مسئلے کے اعتبار سے ہمارے تمام علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بغیر وضو کے بھی وہ والا سجدہ کیا جا سکتا ہے جو زیارت عاشورہ کے اختتام پر ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ نجاست کے عالم میں جو پابندیاں ہیں وہ کلی طور پر 4 سے 5 چیزوں کی پابندی ہیں, اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی پابندی نہیں. تھوڑا سا جواب کو میں ایکسپینڈ کر کے دے رہا ہوں اس لیے کہ ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تین اور تین کے بعد چار الگ الگ چیزیں ذہن میں آتی ہیں اور الگ الگ سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. نجاست کے عالم میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے, نجاست کے عالم میں ہوتا ہے انسان, تو جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کی ایک فہرست ہے تقریباً 4 یا 5 چیزوں کی. پہلی چیز جو حالت نجاست میں حرام ہے وہ ہے مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں داخل ہونا, تو ہم مکہ مدینہ میں فی الحال نہیں, وہ ہمارا مسئلہ نہیں. دوسری چیز جو حالت نجاست میں حرام ہے وہ ہے دنیا کی کسی بھی مسجد میں ٹھہرنا, صرف انٹری حرام نہیں ہے, مین مانا کہ انسان کسی ایک مسجد میں داخل ہو اور بغیر رکے دوسرے دروازے سے اگلے دروازے سے نکل جائے تو حرج نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ معصوم کا اسٹیٹس باقاعدہ مسجد کا ہے کہ نہیں, لیکن ظاہر نہیں ہے مسجد کا اسٹیٹس امام بارگاہ عزا خانہ. تو اگر مسجد کسی مقام پر ہے تو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے, وہاں جا کر بیٹھنے کی, اسٹے کرنے کی, ٹھہرنے کی پرمیشن نہیں ہے, چاہے وہ 1 گھنٹہ مجلس کے لیے کیوں نہ ہو. لیکن مسجد کے علاوہ کوئی مقام ہے تو وہاں پر جا سکتے ہیں, چاہے وہاں نماز ادا کی بھی جاتی ہو. مسجد اس کو نہیں کہا گیا, مسجد کا صیغہ نہیں پڑھا گیا, تو وہاں پر جو ہے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو نمبر 2 چیز جو حرام ہے وہ ہے کسی مسجد میں, دنیا کی کسی بھی مسجد میں جا کر وہاں پر اسٹے کرنا, اسٹے مینس کہ ٹھہرنا, چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے, چاہے وہ 1 منٹ کے لیے, چاہے 10 منٹ کے لیے. اگلی چیز جو حالت نجاست میں حرام ہے وہ ہے قرآن مجید کے حروف کو مس کرنا, قرآن کی تحریر کو بدن کا کوئی بھی حصہ لگانا, چاہے وہ ہاتھوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ پیشانی ہو, بوسا ہو, لاکٹ پہنا ہوا ہے مثال کے طور پر, بازو پہ تعویذ ہے جس میں سے الفاظ فرض کرنے قرآن کے ہیں جو اسکن کو مس کر رہے ہیں, ان چیزوں میں کیئر کرنا. چوتھی چیز جو حرام ہے وہ ہے اللہ کے ناموں کو مس کرنا, تو خاص طور پر اگر اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے مثال کے طور پر, یا ایسی کوئی چیز ہے, ہاتھوں میں بعض اوقات ناد علی وغیرہ کی چیزیں پہنی جاتی ہیں, تو ان میں کیئر کرنا ہے کہ اگر اللہ کا نام ہے, اللہ کا لفظ ہے, وہ اگر اسکن کو ٹچ کر رہا ہے تو حالت حرام میں, حالت نجاست میں حرام ہوتا ہے. یہ چوتھی چیز. پانچویں اور آخری چیز جو نجاست کے عالم میں حرام ہے وہ ہے قرآن مجید کی ان سوروں کی تلاوت کرنا جن میں واجب سجدے والی آیت موجود ہے. 114 میں سے 4 سور ایسے ہیں جن میں واجب سجدے والی آیت موجود ہے, ان کی تلاوت کرنا حرام. ان 5 چیزوں کو سمجھ لیں, مسجد الحرام مسجد نبوی میں جانا, کسی اور مسجد میں ٹھہرنا, اللہ کے نام کو مس کرنا, قرآن کے حروف کو مس کرنا, اور قرآن کی ان سوروں میں سے کسی کی تلاوت کرنا جس میں واجب سجدے والی آیت موجود ہے. ان 5 چیزوں کو ذہن میں رکھیں, اس کے بعد جتنی بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے سب حلال ہے. یعنی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اور ان کے فرامین کی روشنی میں جو مراجعین کرام نے کنکلوجنز اور خلاصہ ہمارے سامنے پیش کیا, وہ یہ کہ 5 چیزیں نجاست کے عالم میں حرام. اس کے بعد بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں, مولانا نجاست کے عالم میں نماز میت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. مولانا نجاست کے عالم میں کسی میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. ان 5 چیزوں کی فہرست کے بعد ہر چیز حلال ہے, اب مزید کوئی چیز حرام نہیں, اب مزید کسی چیز کی پابندی نہیں, یہی پابندیاں تھیں جو آپ کو بتا دیں گی, دیٹس اٹ. تو اب جو سوال کیا گیا کہ زیارت عاشورہ کے آخر میں سجدہ, بالکل کر سکتے ہیں, زیارت عاشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ائمہ معصومین کو سلام بھی کر سکتے ہیں, تو یہ سب چیزیں جو پابندیاں ہیں ان کے علاوہ یہ پانچ خاص پابندیاں ہیں جو اس کو کیئر کرنا ہے. ان پابندیوں کے بعد کوئی چیز حالت نجاست میں الگ سے پھر حرام نہیں ہوتی. اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اف اے پرسن ہیز ہارٹ برن ایسڈ ریفلیکس سمٹمس ڈیورنگ فاسٹنگ اینڈ دے فیل دیٹ ایسڈ کم ٹو دیئر ماؤتھ ڈیورنگ دا ڈے ڈز اٹ میک دا فاسٹ انویلڈ؟ نہیں. دیکھیں اگر انسان کو کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جیسے جسم ایسیڈیٹی کہتے ہیں آسان الفاظ میں, یا اس طرح کا پرابلم ہے, ہارٹ برن ہے, اور کسی وجہ سے بھی, یا اوور ایٹنگ ہے جو ایک بڑا کامن پرابلم ہے رمضان کے مہینے میں اہل اسلام کا, وہ گھبرا کے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکے رہنا ہے. رمضان میں نے کہا بھی تھا کہ پورا سال انسان جو ہے وہ تین وقت کھانا کھاتا ہے, رمضان میں چار وقت کا کھانا کھاتا ہے دو وقت میں, سحری میں بھی ڈبل کھاتا ہے سوچ کر کے جو ہے بھوکا رہنا ہے, اور افطاری میں ڈبل کھاتا ہے کہ بھوکا رہا تھا, تو دو طرفہ اس کا کمپنسیشن ہوتا ہے عالم اسلام میں. عام طور پر گھروں میں آپ دیکھیں گے بجٹ بڑھ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کا, میرا خیال ہے مسلمانوں میں ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے. پروردگار چاہتا تھا کہ انسان کا اگر بجٹ تھا تو 33% ڈیکریز ہو جاتا, اس لیے کہ تین کی وقت جگہ آپ دو وقت کا کھانا کھا رہا ہے انسان, تو 33% کم ہونا چاہیے تھا, آلموسٹ 50% 100% بڑھ جاتا. اینی ویز, تو اگر زیادہ کھایا ہے یا کسی اور وجہ سے بھی, اگر منہ میں کوئی چیز آ گئی, دیکھیں ایک چیز جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ ہے قے کرنا, الٹی کرنا. اگر الٹی کوئی کر رہا ہے تو حرام ہے, جان بوجھ کر اگر کر رہا ہے. الٹی ہو گئی یقیناً حلال ہے, روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. جان بوجھ کر الٹی کرے گا تو روزہ اس کا باطل ہو جائے گا, لیکن الٹی ہو گئی انسان نے فرض کرنے, کوئی بھی ایسا ریزن تھا الٹی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں. اب اس میں صرف ایک بات کو کیئر کرنا ہے, اگر کوئی چیز حلق تک آ گئی ہے, باہر آ گئی ہے, اس کو دوبارہ اندر لے جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی, اس کو باہر ہی تھرو آؤٹ کرنا. بعض اوقات ہوتا ہے, اچھا آبویسلی, یعنی اگر کسی کے مطلب منہ میں کوئی چیز آ گئی گندگی, یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو متلی کی وجہ سے, ایسیڈ کی وجہ سے, تو میرے خیال میں شاید کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جو اس کو دوبارہ جان بوجھ کر اندر میں لے کر جائے, ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوتا. لیکن سم ٹائمز بے دھیانی میں یا انجانے میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ ہوا کیا, ایک چیز کوئی حلق تک آئی, اس کی ایک جو ہے وہ محسوس بھی ہوا اس کا ذائقہ, اور دوبارہ خود سے وہ چلی گئی اندر میں, انسان کو ہوش ہی نہیں, جب تک سمجھ میں آتا کہ کیا ہو رہا ہے تب تک سارا کام ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, ایسے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. تو بہرحال کوئی بھی چیز اگر انسان سے اگر جو ہے وہ انسان کے منہ میں آ جاتی ہے اور انسان کے کنٹرول میں ہے تو ہی ہیز ٹو اسپٹ اٹ آؤٹ, اس کو باہر پھینک دینا ہے, اس کو مزید دوبارہ اندر لے جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی, اس کا روزہ انسان کا صحیح رہتا ہے. لیکن جو ظاہراً بلغم کا مسئلہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, وہ میں ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں, وہ ابھی سمجھانے کا موقع نہیں. Can you recommend a dua or method to increase concentration during salat? If a person already knows the translation of all parts of salat, is there something additional he can do? نماز میں concentration کے لیے میں نے ایک چیز جو شاید پہلی یا دوسری گفتگو میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی, اس کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں, کہ ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ انسان مختلف سورے ٹرائی کرے اور باقاعدہ پلان کرے کہ آج مجھے یہ سورہ پڑھنا ہے, یہ سورہ پڑھنا ہے, یہ سورہ پڑھنا ہے. اور یہ میں عرض کر دوں کہ نماز میں مختلف سورے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی اجازت بھی, ضروری نہیں کہ آپ کو زبانی یاد ہوں تو یہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ پلان کریں کہ آج مجھے یہ والا سورہ پڑھنا ہے, یہ والا سورہ پڑھنا ہے, اور آپ قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں, تو خود بخود ایک آپ کی توجہ نماز کے اندر نئے سرے سے آ جائے گی. رہی بات نماز میں کنسنٹریشن پیدا کرنے کی, تو اس کے لیے بہرحال آسان ترین چیز یہ ہے کہ ایک احساس ڈیولپ کرنا ضروری ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, اس کے بغیر نہیں ہو پائے گا. آدمی در حقیقت اس احساس کو مس کر جاتا ہے, اور ایک ٹریڈیشنل نماز میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک جس کہتے ہیں نا چیک لسٹ, ہم بہت سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس چیک لسٹ ہوتی ہے, آفس جانا ہے تو یہ چیزیں لے کر جانی ہے, چشمہ نہ رہنے پائے, پین نہ رہنے پائے, موبائل فون نہ رہنے پائے, گاڑی کی چابی نہ رہنے پائے, آفس کی چابی نہ رہنے پائے, ایک چیک لسٹ ہے ہمارے پاس, اس چیک لسٹ کے بغیر ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں کہ بھائی یہ چیز میری نیڈ ہے. کسی کو میڈیسن کھانے کی نیڈ ہے تو وہ میڈیسن میک شیور کرتا ہے کہ میڈیسن میرے پاس ہو, کسی کو اور ایسی چیز لینی ہوتی ہے تو میک شیور کرتا ہے کہ یہ چیز میں مس نہ کروں. اس طرح ایک چھوٹی سی چیک لسٹ بنائیں اور اس چیک لسٹ میں اس بات کو ڈالیں کہ جب میں نماز شروع کروں گا تو اس احساس کے بغیر نماز شروع نہیں کروں گا, کہ میں جب نماز پڑھنے کھڑا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں, خدا کے سامنے کھڑا ہوں. ایک علم عرفان کے استاد تربیت کر رہے تھے, اب علم عرفان میرا موضوع نہیں ہے اور میں اس کو عام طور پر ڈسکس نہیں کرتا ہوں ممبر سے, علم عرفان کے استاد تھے, اپنے شاگرد کی تربیت کر رہے تھے اور مختلف انداز سے اس کے مراحل سے وہ گزر رہا تھا. ایک دن اس شاگرد نے کہا کہ قبلہ میں جو ہے شب جمعہ میں بیٹھ گیا جم کر اور میں نے پوری رات میں بیٹھ کر پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا. کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, اپنی تربیت تزکیہ نفس کے لیے اور تربیت نفس کے لیے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا قرآن مجید کو قرات کیا. استاد نے کہا ایک کام کرنا کل رات کو. اب استاد کو پتا ہے کہ میرے شاگرد کا لیول کہاں پر ہے. کہا کہ بیٹا ایک کام کرنا کہ کل جب تم قرآن پڑھو تو اس تصور کو اپنے ذہن میں زندہ رکھنا کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں, پھر قرآن پڑھنا. وہ جانتے تھے کہ شاگرد یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اب آپ ہی انہیں میں جسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ فرض کر لیں کہ آپ اگر ایک قرآن مجید بیٹھ کے پڑھتے ہیں, سورہ یاسین گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ممکن ہے آپ 5 منٹ میں سورہ یاسین مکمل کر لیتے ہیں. لیکن میں کہوں کہ فرض کر لیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ذرا پڑھ کے سنائیے. آئی ایم شیور کہ آپ 5 منٹ میں سورہ یاسین مکمل نہیں کر پائیں گے, آپ کو کم سے کم 10-12 منٹ لگیں گے پڑھنے. مولانا سن رہے ہیں, زیر زبر پیشی غلطی نہ ہو جائے, کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے, یہ نہ ہو جائے, ایک خود بخود وہی سورہ یاسین جو کل تک 5 منٹ میں ہو جاتا تھا آج 10-12 منٹ لے گا آپ کے. استاد نے یہی کام کیا, کہا کہ میں سامنے بیٹھا ہوں اب پڑھنا. کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگلے دن جب شاگرد آیا واپس تو کہنے لگا استاد بڑا عجیب بات ہوئی. کہا کیا؟ کہا جب میں نے احساس کیا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں تو میں پوری رات میں 15 سپارے سے 12 نہیں پڑھ پایا, جو پچھلی رات 30 پارے پورے ہو گئے تھے, یہ آدھا ہو پایا بڑی مشکل سے. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب اگلی رات کو یہ سوچنا ہے کہ تمہارے سامنے زمانے کا امام بیٹھا ہوا. پھر اگلی رات مولا قبلہ استاد سے کہا کہ 1 سپارہ بھی نہیں پڑھ پایا پورا, میں میرے امام معصوم میرے سامنے بیٹھا ہوا. اس احساس کو زندہ کیا, وہ شاگرد تھا تربیت یا تربیت کے مرحلے سے گزر رہا تھا. کہا اب تم اس احساس کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا کہ خدا کے سامنے پڑھ لو اگلی رات. تو کہا کہ میں ایک سورہ بھی نہیں پڑھ پایا, ایک آیت بھی صحیح طرح سے نہیں ہو پائی. کہا کہ جب تم نے پہلی رات بھی قرآن پڑھا تھا تب بھی خدا تمہارے سامنے تھا, تم اس احساس کو مس کر رہے تھے, اس تربیت کے ذریعے اس احساس کو زندہ کیا. تو ہمیں اس احساس کو زندہ کرنا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں مولانا نا کیوں نہیں ہوتا ایک دن کے اندر. ارے ایک دن کے اندر, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, ایک سال, 10 سال کے اندر بھی انسان اس احساس کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گیا, اس کی جیت ہے. افسوس مت کریں, اتنا آسان نہیں ہے. انسان کوشش کرتا رہے, ہمت نہ ہارے. یہ مراحل ایک دن میں, ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں طے نہیں ہوتے ہیں. انسان آہستہ آہستہ کوشش کرتا رہے اس احساس کو زندہ کرنے کی. مسنگ ہوگی, یاد بھی نہیں آئے گا کہ مولانا نے چیک لسٹ کا کہا تھا ہمیں نماز سے پہلے سوچنا تھا, نماز پڑھنے کے بعد یاد ہے, اچھا سوچنا تھا کہ خدا کے سامنے نماز پڑھنا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, ایک دن مس کریں گے اگلے دن یاد کریں, اگلی نماز میں یاد کریں, لیکن کوشش کریں کہ اس احساس کو آہستہ 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 ڈیولپ کریں. ایک سال میں, 5 سال میں جا کے ڈیولپ ہو جاتا ہے تب بھی جیت ہے. لیکن انسان اگر کانسسٹنٹ یعنی مسلسل کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس بات کا امید ہے کہ انسان جلدی اس احساس کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یعنی اس احساس کی انتہا تو پھر وہاں پر آتی ہے کہ ائمہ معصومین جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے پیر کانپنے لگتے تھے, مولا کیا ہو گیا ہے؟ وہاں فرماتے تھے میں نہیں معلوم میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, اس رب جلیل کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اس احساس عظمت کی وجہ سے, خدا نہ خاصہ یہ نہیں تھا کہ معصوم نعوذ باللہ گناہ کیا تھا یا کوئی گناہ کا احساس تھا, کچھ بھی نہیں. لیکن جب انسان کسی شخصیت کے سامنے جاتا ہے تو چاہے کوئی غلطی نہ کی ہو, احساس عظمت ہے جو انسان کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے, دل میں خوف لے کر آ جاتا ہے, دل میں ایک احترام کی کیفیت کو لے کر آ جاتا ہے, اس کو زندہ کریں. دو سوال یہاں پر بھی, دی ڈاٹرز آف بنو ہاشم گیٹ میرڈ ان فیملی آف بنو امیہ. مجھے اب تک کوئی ایویڈینس نہیں ملا اس کا کہ آیا بنو ہاشم کی جو ہے وہ نسل سے شہزادیوں کی کسی بنو امیہ کے خاندان میں شادیاں ہوئی ہوں, مجھے ایویڈینس نہیں ملا. دیر از ون بریڈ لیفٹ, اے مینز وائف از ہنگری اینڈ سو از ہز مدر اکارڈنگ ٹو شریعہ, واٹ از ریسپانسبلٹی آف دا مین. یعنی سوال پوچھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ خواتین کی شاید کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ان کو تو لڑتے ہی رہنا ہے آپس میں. تو بہرحال اس کا جواب دیکھیں, بہت سارے سوالات کے جوابات جب حق کی بات ہوتی ہے, شریعت کی بات ہوتی ہے. میں نے ایک قصہ سنایا تھا رمضان میں بھی, آپ کو میں سنا دیتا ہوں, ایک اپڈیٹ, بڑا اچھا واقعہ ہے, یاد رہے گا. رمضان میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے آپ کو سنایا تھا نہیں سنایا تھا, کسی جگہ پر میں نے پڑھا ہے واقعہ. دو افراد کھانا کھانے بیٹھے, دونوں مسافر تھے, ایک ساتھ جا رہے تھے اور اچھے دوست تھے یا آشنا ہو گئے تھے, دوست بھی نہیں تھے آشنا ہو گئے تھے. دونوں کھانا کھانے بیٹھے کہ چلو ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں, ایک نے اپنا کھانا نکالا, دوسرے اپنا کھانا نکالا, کہ ہم لوگ شیئرنگ سے کھاتے ہیں. ایک تیسرا شخص آیا جس کے پاس کھانا نہیں تھا, اسے کہا میں کھانے میں شریک ہو جاؤں؟ کہا آ جاؤ, مہمان ہو ہمارے, کوئی مسئلہ نہیں. تیسرا آدمی کھانے میں شریک ہو گیا. جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی میں اور کچھ تو شیئر نہیں کر سکتا ہوں, تو میں تھوڑا سا کیش شیئر کر لیتا ہوں. اس نے 8 درہم نکال کے دی ان دونوں کو کہ بھائی یہ میری طرف سے شیئر ہے کھانے میں, سلام دعا کر کے ہاتھ ملا کے چلا گیا. جب 8 درہم, جب تک 8 درہم نہیں تھی جب تک نیکی کا خیال تھا تو دونوں خوش تھے, لیکن جب پیسہ ہاتھ میں آ گیا تو اب ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں, ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. جو 5 والا تھا اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میرے پاس 5 روٹیاں تھیں, تمہاری 3 روٹیاں تھیں, مجھے 5 درہم ملنے چاہیے, تمہیں 3 درہم ملنے چاہیے. دوسرے نے کہا بھائی ساری باتیں نہیں کرو، برابری کی بات ہوگی، چار دن تمہارے چار دنوں میرے. اب جھگڑا ایک دھرم پہ تھا، یعنی مسٹر اے مثال کے طور پر پانچ لینا چاہ رہے ہیں، مسٹر بی جو ہے وہ چار لینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک دھرم پہ جھگڑا ہو گیا کہ تم لوگے کہ میں لوں گا، کس آیا مولا کائنات کے پاس. امام علی نے جب دیکھا اس قصے کو تو کہا کہ بھائی جو تو تین دھرم تو لے رہا ہے تو لے لے، تیرے لیے بہتر ہے، اس لیے فیور، اور اس کو پانچ دے دیں. کہا نہیں مولا، مجھے اس وقت نہ تین چاہیے نہ پانچ چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے. امام نے کہا حق کی بات کرتا ہے؟ کہنے لگا. امام نے کہا ایک درہم ملے گا. کہ کیوں؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا درہم، میرا حق چار درہم ہے، تین تو یہ بھی ماننے کو تیار ہیں، آپ کیسے کہنے کہ میرا حق ایک درہم بنتا ہے؟ امام نے کہا لوک، ہم بات کرتے ہیں میتھمیٹیکلی، تیری کتنی روٹیاں تھی؟ کہا تین. اس کی کتنی روٹیاں تھی؟ پانچ. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم تینوں نے برابر کھانا کھایا، تو ہر روٹی کے تین حصے کر دو اور ایک ایک حصہ تم تینوں نے کھا لیا، تو ٹوٹل آٹھ روٹیاں تھیں، تو آٹھ روٹیوں کے حصے بنتے ہیں چوبیس. آٹھ حصے، ایک نے کھائے آٹھ حصے، دوسرے نے کھائے آٹھ حصے، تیسرے نے کھائے. برابر کہنے لگا مولا صحیح ہے. کہا تیری کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا تین. تیری روٹیوں کے کتنے حصے بنے؟ نو. کہا تو نے کتنے حصے کھائے؟ کہا مولا آٹھ حصے میں نے کھائے. اس کی روٹیاں کتنی تھی؟ پانچ. کتنے حصے بنے؟ پندرہ. اس نے کتنے کھائے؟ کہا اس نے بھی آٹھ کھائے، تو اس کے پندرہ میں سے سات حصے اس مہمان نے کھائے، اور ایک حصہ تیری روٹی کا کھایا، اس نے بھی آٹھ حصے کھائے. آٹھ حصے اس نے کھائے، آٹھ درم دیے، سات حصے جس کے کھائے اس کو سات درم دے دے، اور ایک حصہ تیرا کھائے، ایک درم تو لے لے. حق کی بات کرے گا تو ایک درم زیادہ نہیں ملے گا. مینی آف دا ٹائمز انسان ازمپشنز پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق بہت زیادہ ہے، بعض اوقات اس کا حق کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر حق کی بات کریں گے تو جھگڑے بڑھ جائیں گے. یعنی مثال کے طور پر جس خاتون نے سوال کیا، مجھے نہیں معلوم وہ کون خاتون ہے، یہ کس گھر کی بات ہے، لگتا تو یہ کہ گھر گھر کی بات ہے، لیکن فرض کرنے کی یہ خاص گھر کی بات بھی اگر ہے، تو سوال یہ کہ میرا جواب مسئلے کو سالو نہیں کرنے والا ہے. یعنی میں اگر جواب دے دوں کہ بھائی شوہر کی ذمہ داری کی بیوی کو روٹی کھلا، تو کیا اس گھر کا مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ یا میں کہہ دوں کہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ماں کو روٹی کھلائے، بیوی کو بھوکا رکھے، تو کیا اس گھر کا مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ نہ ماں کو کھلا کے روٹی کا مسئلہ سالو ہوگا، نہ بیٹی کو بیوی کو کھلا کے مسئلہ سالو ہوگا. مسئلہ اس وقت سالو ہوگا جب حق سے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیت سے رہنے کی بات کریں گے. یعنی جب روٹی کھانے سے زیادہ روٹی کھلا کر خوش ہوگا انسان. یعنی کہاں گئے وہ واقعات؟ کیوں ہم ان فضائل کے واقعات کو صرف نعرہ لگا کر بھول جاتے ہیں کہ جب اہل بیت اطہار تین دن تک بھوکے ہیں اور مسکینم و یتیمم و اسیرا آتے رہے، یہ تو ساس کا معاملہ ہے نہ بہو کا معاملہ، نہ بیوی کا معاملہ ہے نہ ماں کا معاملہ ہے. فاطمہ زہرا اپنی روٹی اٹھا کر دے رہی ہیں، مولا امام علی اپنی روٹی اٹھا کر دے رہے ہیں، حسن حسین چھوٹے اپنی روٹیاں اٹھا کر دے رہے ہیں، گھر کی کنیز فضا جو اپنی روٹی اٹھا کر دے رہی ہے، مسکین آ رہا ہے رشتے دار نہیں ہے، یتیم آ رہا ہے رشتے دار نہیں ہے، اسیر آ رہا ہے. آخری دن، یعنی اب میں اس کو انالائز، یعنی دیکھیں فضائل پر نعرے لگانا، اور قرآن نے واقعی فضیلت پڑھی ہے اور نعرے لگانے کا موقع ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، پروردگار کی محبت میں کبھی یتیم کو کھلا رہے ہیں، کبھی اسیر کو، مسکین کو کھلا رہے ہیں، کبھی اسیر کو کھلا رہے ہیں. لیکن اس کو انالائز کریں. دیکھیں مسکین پہلے دن آیا تھا، بھکاری تھا، غریب تھا، اس کا نہیں ہے روٹی، دے دی گئی. دوسرے دن کون آیا؟ یتیم آیا. یتیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان غریب بھی ہوگا. دیکھیں یتیم بھائی، ایک بچے کا باپ مر گیا، ایک ملین ڈالر چھوڑ کے مرا، یتیم ہے؟ ہاں. غریب ہے؟ مسکین کے بارے میں طے ہے کہ مسکین، دیکھیں لفظ مسکین قرآن استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسکین ہے، نہیں اس کے پاس کھانے کو. لیکن یتیم کے بارے میں چانسز ہیں کہ مسکین نہیں ہوگا. اور دوسرے دن بھوک بڑھ چکی تھی اہل بیت اطہار کی، اب زیادہ چانس ہے کہ انسان کہے کہ بھائی یتیم ہے. اچھا یتیم کے اوپر کوئی بھی رحم کھانے کو تیار ہو جائے گا بنسبت مسکین کے. فقیر کو تو بہت سے لوگ کہیں گے نا کام اس کا مانگنے کا ہے. تو پہلے دن چھوٹے لیول سے بات کی، دوسرے دن یتیم ہے، چانسز ہیں کہ اس کو آرام سے روٹی مل جائے گی، اہل بیت کہنے پھر بھی روٹی دیں گے. تیسرے دن کون آیا؟ اسیر آیا، قیدی آیا. قیدی کے بارے میں تو طے کے گناہ گار ہے، جب بھی تو قیدی ہوا ہے، مجرم ہے نا، جیل سے آیا ہے. اب اس کے بارے میں تو ویسے بھی انسان کی جو ہے وہ سمپتی کم ہو جاتی ہے، لیسٹ لیول پہ پہنچ جاتی ہے. یہ تو جیلر ہے، بدماش ہے، پتہ نہیں کیا 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 اس نے، وہاں سمپتی کا لیول زیرو، اور ادھر بھوک تیسرے دن پہنچی ہوئی ہے. پہلے 24 گھنٹے کی بھوک تھی، اگلے دن 48 گھنٹے کی، اب 72 گھنٹے کی بھوک ہو چکی ہے. وہ اہل بیت اتھار ہیں جو دروازے پر ایک مرتبہ باہر سے مانگنے والا اسیر بھی آ جاتا دینے کو ہچکچاہٹ نہیں کرتے ہیں. اور ایک گھر کے اندر ماں اور بہو کے اندر, بیٹی اور بہو کے اندر یہ مسئلہ ہو کہ جو ہے وہ کون کھائے گا اور کون روٹی نہیں کھائے گا. بہت ساری باتیں دین آپ کو آنسر کرے گا, میں سے انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو سالو دیز پرابلمز دس وے. کبھی بھی اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوں گے, کبھی بھی گھر اس طرح سے نہیں چلے گا, کبھی بھی خاندان کے سکون کی ضمانت ہم نہیں دے سکتے ہیں اس جھگڑے کے ساتھ کہ مولانا بتائیے میرا شوہر مجھے روٹی کھلائے یا میری ماں کو یا میری یا اپنی میری ساس کو کھلائے. یا مثلا عورت سوال کرے کہ مولانا بتائیے کہ میرا بیٹا مجھے روٹی کھلائے یا میری بہو کو روٹی کھلائے. مجھے نہیں پتا ساس نے سوال پوچھا کہ بہو نے سوال پوچھا. تو پلیز کوشش کریں کہ اس چکر سے نکل کر تھوڑا سا اوپر آئیں, حق کو چھوڑ کر فرض پر آئے. دیکھیں انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں کچھ فرائض ہوتے ہیں, انسان حق پہ اٹکا رہتا ہے بھول جاتا ہے کہ میرا فرض کیا ہے. حق نہیں ملا شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو, اگر فرض ادا نہیں ہو سکا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد. حضرت گرامی وقت کافی نکل گیا لیکن آج بہرحال آخری گفتگو ہے. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ کل صبح پھر آفس ڈے ہے, لانگ ویکینڈ الحمدللہ سکون اور خیریت کے ساتھ مکمل ہو گیا. اور اب صبح کافی سارے مومنین کو بہرحال کالجز ہیں اسکولز ہیں اور کام پر جانا ہے بہت سب کو. میں بہرحال بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گا لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ اہم اہم باتیں آج کے تک مکمل ہو جائیں. سرکار حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مسلسل آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آج میری کیفیت واقعی یہ ہے کہ میں کیا, یعنی اس وقت یہ نہیں کہ میں کیا بتاؤں, کیا بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. اس وقت میرے لیے سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا چھوڑوں, کیا ہے جو اب نہ بتاؤں, اس کو اسکپ کر دوں کہ ٹھیک ہے بعد میں کبھی موقع ملے گا. لیکن انشاءاللہ سرکار امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے جو ہم نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تک کا کہ زمانے کے امام کے دادا دسویں امام بشر بن سلیمان کو اپنے پاس بلاتے ہیں, جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ غلام اور کنیزوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں اور دسویں امام کے شاگرد ہیں اور پورے کے پورے حلال حرام کے واقعات کو سیکھا ہوا ہے. اور بزنس کا اصول یہ ہے واقعی, اور ایم اے طاہرین کی ریکمنڈیشنز بھی ہیں کہ جب بھی کوئی بزنس کرو جب تک اس کے مکمل حلال و حرام کو نہ سیکھ لو اس بزنس میں سٹارٹ مت کرو, ورنہ یقیناً امام فرماتے ہیں کہ حرام میں پڑ جاؤ گے. اینی ویز شروع کیا, ان کو بلایا امام نے, اب وہ ایوب انصاری کے خاندان سے ہیں, ان کی نسل سے ہیں. امام نے ان احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ ایک مزید ہم تمہیں جو ہے وہ تم پر یعنی اس کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری کرامات اور برکتوں میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں, تم یہ کام کرو گے. پھر وہ جاتے ہیں اور بغداد کے پل سے جو کنیزوں کو بیچنے کے لیے آئی بظاہر ایک کنیز کے روپ میں خاتون آتی ہیں, اس خاتون کو لے کر ابو ایوب انصاری یہ بشر بن سلیمان انصاری آتے ہیں اور دسویں امام کی خدمت میں دے دیتے ہیں. اور دسویں امام اپنی بہن جناب حکیمہ خاتون کی خدمت میں اس خاتون کو پیش کرتے ہیں کہ حکیم بہن حکیمہ یہ وہی بچی ہے, یہ وہی خاتون ہے جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا اور اب آپ نے ان کی تربیت کرنا. ایزان گرامی اگر ہم گیارہویں امام کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں, اب یہاں آنے کے بعد میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ مجھے کچھ مل جائے کہ کس انداز سے جناب نرجس خاتون کی ازدواجی رسم ادا کی گئی, یہ شادی کی رسم ادا کی گئی اور کس انداز سے جناب نرجس خاتون گیارہویں امام کے بیت الشرف میں آئیں. لیکن اگر ہم ان حالات کا مطالعہ کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ کتنا زیادہ نظر بندی کے عالم میں ہمارا گیارہواں امام, کتنا زیادہ نظر بندی کے عالم میں, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ شاید اتنی آسانی سے ہمیں واقعات نہیں ملیں گے. بلکہ گیارہویں امام تو اس طرح کی نظر بندی میں تھے کہ انہیں باقاعدہ اپنے گھر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی. اور یہیں پر ہمارے سامنے پھر ایک واقعہ آتا ہے, بڑا اہم واقعہ گیارہویں امام کی زندگی کا حیدر تجربہ کا. اور وہ یہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ گیارہویں امام ہی کا دور ہے کہ جب وہ منزل پیش آئی جب سامرہ میں, اب پروردگار عالم دیکھیں کس انداز سے ان ساری چیزوں, وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, انسان بھی پلاننگ کر رہا ہے پروردگار بھی پلاننگ کر رہا ہے, لیکن یاد رکھنا کہ پروردگار کی پلاننگ بیسٹ پلاننگ ہوتی, واللہ خیر الماکرین. پروردگار کا نظام میں مسئلہ ہوتی ہے کہ اب ہوا یہ کہ سامرہ میں قحط پڑا اور سامرہ میں قحط پڑنے کے بعد لوگ پانی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, پانی نہیں برس رہا. اور جب لوگ بہت بے چینی کے عالم میں پہنچ گئے تو ایک راہب آیا اور اس عیسائی راہب نے آنے کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, ادھر اس کے ہاتھوں کا اٹھنا تھا, چند لمحے نہیں گزرے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی, بادل جمع ہوئے بارش برسنا شروع ہو گئی. اور اس طرح کی چیزیں پری پلان ہوتی ہیں باقاعدہ، یعنی رائب کو ہی پتا تھا کہ میری دعا قبول ہونے والی ہے، اس نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ دیا، اور جب مسلمان جمع تھے ان کے مجمع کے سب کے سامنے اسے ایک اوپن لائیو ڈیمونسٹریشن کر رہا ہے کہ پانی آ رہا. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال کوئی بھی اگر اس کو دیکھے گا اس کا فوراً عقیدہ متزلزل ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کا مطلب یہ عقیدہ زیادہ اسٹرانگ ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے. اور اہل ایمان کے دل، اہل اسلام کے دل، اہل ایمان تو شاید پھر بھی نہ کہوں، اہل اسلام کے دل جو ہے فوراً اوپر نیچے ہونا شروع ہو گئے. اور یہ راہب وعدہ کر کے گیا میں کل پھر آؤں گا، کل پھر دعا کروں گا، تو اب تو جن تک اطلاع نہیں پہنچی تھی ان تک بھی پہنچ گئی، جنگل کی آگ کی طرح بارش کی خبر پھیلی. اور اگلے دن جب یہ راہب آیا اس نے پھر دعا مانگی، ادھر کوئی چانس نہیں بارش کے، کوئی آثار نہیں بارش کے، ادھر اس نے دعا کے ہاتھ اٹھایا، ادھر پھر دعا مانگی، چند لمحے نہیں گزرے بادل جمع ہونا شروع ہوئے، بارش برسنا شروع ہو گئی. فوری طور پر مسئلہ، چونکہ دارالخلافہ میں سامرہ میں فوری طور پر مسئلہ جو ہے دربار تک پہنچا کہ بھائی پورا عالم اسلام ہاتھ سے نکل جائے گا ایک منٹ کے اندر. تیسرے دن بھی اس نے کہا آنے کے لیے، اور تیسرے دن اگر آ گیا اور اسے دعا مانگی اور اس کے سامنے دعا قبول ہو گئی، ایک دن انسان اتفاق سمجھ سکتا ہے، دوسرے دن اتفاق سمجھتا ہے، تیسرے دن بھی جب بارش کے چانسز نہ ہو اور بارش ہو گئی تو پھر تو گیا عالم اسلام ہاتھ سے، اور مسلمان ہیں تو جو ہے وہ خلیفہ ہے، اگر مسلمان ہی نہ رہے تو خلیفہ کس پر حکومت کرے گا. اور اس وقت جو گیارہویں امام نظر بندی کے عالم میں، ان کو نظر بندی کے عالم سے نکالا گیا اور کہا کہ مولا آپ آئے تو مدد ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ مدد نہیں ہو سکتی. یعنی یہ تو جانتے تھے کہ مدد کون کر سکتا ہے ایسے وقت میں، اس مشکل وقت میں کام کون آنے والا. گیارہویں امام نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، اس راہب کو لے آؤ، میں بھی آتا ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. راہب آیا، راہب نے دعا مانگنا شروع کی، گیارہویں امام آئے ادھر سے، اور جیسے ہی راہب نے دعا مانگنا شروع کی، اب چونکہ حکومت انوالو ہو چکی تھی اور بادشاہ بھی اس پورے یقین کے ساتھ آیا تھا، خلیفہ بھی اس پورے یقین کے ساتھ آیا تھا کہ آج یہ مسئلہ سالو ہونے والا، لہذا پوری فوج ہے، سارے جو کچھ بھی پروٹوکول سے سارے کے سارے. امام معصوم نے ایک سپاہی سے کہا، ایک فوجی سے کہا، جاؤ اس راہب کے ہاتھ میں جو چیز تمہیں نظر آئے لے کر آ جاؤ میرے پاس، سرچ کرو اس کے ہاتھوں میں. فوراً دوڑ کے گیا، راہب دعا کے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، بادل برسنے کے آثار ہو رہے تھے، پانی برسنے کے آثار ہو رہے تھے، اس کے راہب کے ہاتھوں کو سرچ کیا گیا، اس کے ہاتھوں میں چھوٹی سی ہڈی پھنسی ملی، اس ہڈی کو نکالا، امام کو لے کر آ گیا. ابھی سب دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے کہ امام نے حکم دیا، وہ گیا سرچ کیا نکلا، امام نے کہا اس راہب سے کو دعا مانگے. اب جو راہب نے دعا کے ہاتھ اٹھائے تو جو بادل آئے تھے وہ بھی چلے گئے، مسٹری سالو ہو گئی کہ بہرحال دیر واز سم تھنگ ان ہز ہینڈز جس کی وجہ سے بارش ہو رہی تھی. کہا مولا یہ کیا راز ہے؟ امام نے کہا بھائی راز یہ ہے، راز یہ ہے کہ اس راہب کے ہاتھ میں کسی نبی کی ہڈی تھی. اب یہ واقعہ جب ابتدا میں ہم ایک آدھ مقامات پڑھا تو کسی مومن کی طرف سے سوال آیا، اور وہ سوال آپ عزیزان کے ذہنوں میں بھی آ سکتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کا پورا بدن ضائع ہو جائے صرف ہڈی باقی رہ جائے؟ کہ نبی کا بدن، یعنی آج ہم عام کسی مومن کی قبر کو کھودتے ہیں، اگر ایسا موقع آ جاتا ہے کسی وجہ سے کسی عام مقدس انسان کی قبر کو کھودتے ہیں تو جنازہ ہزاروں سال کے بعد ہی باقی ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ نبی کا جنازہ؟ لیکن تاریخ انبیاء کو پڑھیں کہ جس انداز سے انبیاء کرام پر مظالم ہوئے اور جس انداز سے انہیں تحت کیا گیا، فخر انبیاء امام حسین کے ہاتھوں کی انگلی کاٹ دی گئی، تو انبیاء کے ساتھ اس طرح کے مظالم ہوئے، لہذا ایک ہڈی کا بچ جانا، کسی کے ہاتھ میں آ جانا، کوئی تعجب والی بات نہیں 124,000 انبیاء میں سے. اور کسی بھی ولی خدا کی بدن کی ہڈی کی برکت یہ ہے کہ جب کھلے آسمان کے نیچے آئے گی تو بارش ہونا ہی ہونا، امام نے فرمایا کہ کسی نبی کی ہڈی ہے. اور یہ جو اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جیسے یہ کھلے آسمان کے نیچے رکھے گا بارش برسنا شروع ہو جائے گی. اور اب جو دعا مانگ رہا ہے اس کی اپنی کوئی کرامت نہیں ہے، اس مسیح کی، اس کی اپنی کوئی برکت نہیں ہے، جو برکت ہے وہ نبی خدا کی برکت ہے. اب وہ تو غلط ثابت ہو گیا، لیکن اب امام نے استفادہ کیا اس موقعیت سے اور اس ہڈی کو سائڈ پہ رکھا اور ایک مرتبہ خود اپنے ہاتھ بلند کیے، اور پھر جو بارش ہوئی تو وہ دیکھنے والی بارش تھی. یہ بارش کے بعد امام کا جو انہیں ایک کیفیت سامرہ میں ایسی ہو گئی کہ اب ممکن نہ رہا حکومت وقت کے لیے کہ امام کو نظر بند رکھا جاتا، مجبوراً امام کو آزاد کرنا پڑا. اب تک تو امام کو چھپا کے رکھا تھا، کچھ کو معلوم تھا کچھ کو نہیں معلوم تھا، لیکن لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ممکن نہیں تھا کہ امام کو نظر بند رکھا جا سکتا. اور میں نے بعض علماء کی ہسٹری کے اندر پڑھا ہے کہ ان کی ریسرچ میں پڑھا ہے کہ اس دور میں جب امام حسن عسکری اپنے گھروں گھر میں آئے ہیں، یہ جو امام کو موقع ملا ہے یہی وہ موقع تھا کہ جو زمانے کے امام کی ولادت کے اسباب فراہم ہو گئے، ورنہ تو کوشش یہ کی گئی تھی کہ گیارہ امام کو تو بالکل نظر بندی میں اس طرح سے رکھا جائے کہ وہ ہاتھ سے نکلنا ہی نہ پائے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جب جناب نرجس خاتون بیت الشرف امام ہادی میں آ چکی ہیں، تربیت کے مراحل سے گزر رہی ہیں. اب دو انداز سے اس روایت کو پیش کیا گیا ہے. ایک روایت تو بہت کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ جناب نرجس خاتون کنیز ہی تھی اور کنیزی کے عالم میں ہی گیارہویں امام کے بیت الشرف میں آئیں ایز اے کنیز. لیکن بہرحال ہم جب عقیدے کی منزل میں دیکھتے ہیں اور پھر مزید کچھ روایات کو انالائز کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کہنا کہ زمانے کی امام کی والدہ ایک کنیز بن کر گھر میں آئی تھی تقریباً محال لگتا، بالخصوص جو واقعہ خود جناب نرجس خاتون نے خواب کے حوالے سے بیان فرمایا کہ شہزادی کونین خود آئی ہیں، پیغمبر اکرم نے خود نگاہ پڑھوایا ہے. تو ٹھیک ہے وہ منزل خواب میں تھا، لیکن اتنا بہرحال طے ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو پلان کیا گیا تھا وہ یہ پلان کیا گیا تھا کہ لوگ یہی سمجھتے رہیں کہ گھر کی ایک کنیز ہے. یعنی اگر ہم اس کیفیت کو سمجھ سکیں، اس سامرہ کی کیفیت کو، کہ جہاں امام انتہائی نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں بظاہر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ امام کی شادی کے مراسم کو برپا کیا جا سکے، لوگوں کو دعوت دی جا سکے، ولیمے کا انتظام کیا جا سکے، باقاعدہ طور پر اعلان شادی کی جا سکے، تو بظاہر ایک خاتون ہے جو دسویں کے گھر سے گیارہویں کے گھر میں شفٹ ہو رہی ہے بس. اور جناب حکیمہ کی روایت موجود ہے، جو میں نے کہا تھا کہ جناب حکیمہ کا کردار وہ کردار ہے جو جناب امام حسین کے لیے جناب زینب کا کردار ہے، امام رضا کے لیے جناب معصوم کم کا کردار ہے، دسویں امام کے لیے جناب حکیمہ کا کردار وہی ہے کہ انتہائی اہم کاموں میں جناب حکیمہ گیارہویں امام کے ساتھ رہی ہیں، دسویں امام کے ساتھ رہی ہیں، گیارہویں امام کی پھوپھی ہیں، دسویں امام کی بہن ہیں. اور اس انداز سے انتہائی خاموشی کے ساتھ زیادہ سادہ صرف دو افراد، بلکہ جس روایت کو میں نے پڑھا ہے مجھے اسے اندازہ ہوا کہ حتیٰ جب گیارہویں امام کا نکاح ہوا ہے جناب نرجس خاتون سے، اس وقت خود دسویں امام بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، صرف جناب حکیمہ خاتون تھے. اور یہ اہم ترین ذمہ داری دسویں امام نے صرف اور صرف جناب حکیمہ خاتون کے سپرد کی کہ اے بہن، یہ کنیز آپ نے جو بظاہر کنیز ہے، اب کنیز تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں جناب زمانے امام کی والدہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کہ اے حکیمہ خاتون، جناب نرجس کو آپ نے امام حسن عسکری کے حوالے کر دینا خاموشی کے ساتھ. اور جناب حکیمہ خاتون کا روایت جملہ یہ ملتا ہے کہ میں نے ان کو ان کے ازدواج میں دے دیا، ان کی ہمسری میں دے دیا، ان کی شادی میں دے دی. تو بظاہر صرف دو یا تین افراد کے درمیان نکاح کی اس تقریب کو انجام دیا گیا، بلکہ اس نکاح کے اس پروسیس کو جو ایک منٹ لگتا ہے، اور جناب نرجس خاتون جناب امام حسن عسکری کے گھر میں تشریف لے آتی انتہائی خاموشی کے ساتھ. یعنی واقعا اویلیبل ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ گویا صرف ایک کنیز ہے جو یہاں سے وہاں گئی. ظاہر اعتبار سے اتنا زیادہ اس مسئلے کو چھپایا گیا تاکہ زمانے کے امام کی ولادت مخفی رہے. اور اس کے بعد جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں پروردگار عالم نے اپنا معجزہ تو دکھانا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ کی ولادت کے موقع پر جناب موسیٰ کی والدہ کو آخر تک نہیں پتا تھا ولادت ہونے والی اور چھپایا گیا، اسی طرح جناب نرجس خاتون کے یہاں جب ولادت کے مرحلے کو مکمل طور پر چھپایا گیا. 14 شعبان کا وقت آیا، جناب امام عسکری فرماتے ہیں اپنی پھوپھی سے کہ پھوپھی ماں، آج آپ میرے گھر گزاریں اور آج رات افطار آپ میرے پاس کریں، آج بڑی برکت کی رات ہے. 15 شعبان کی شب، 14 شعبان کا روزہ، جناب نرجس خاتون گھر میں، حکیمہ خاتون آتی ہیں گیارہویں امام کے گھر میں، افطار کرتی ہیں. اور اس کے بعد جب وقت کچھ گزرنے لگا افطار کے بعد، تو اب گیارہویں امام نے جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ پھوپھی اماں، آج کی رات وہ رات ہے اور آج کی صبح وہ صبح ہے کہ جب پروردگار عالم نرجس خاتون کے بدن سے اس بچے کو اس دنیا میں بھیجنے والا ہے کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اور جناب حکیمہ خاتون کو دسویں امام بتا چکے ہیں سب کچھ، اور اے پھوپھی اماں، آج آپ نے گھر میں رہنا ضروری ہے، آپ نے جناب نرجس خاتون کی ہیلپ کرنا ہے اس مرحلے میں. ٹھیک ہے، جناب نرجس خاتون آرام فرما رہی ہیں، جناب حکیمہ کہتی ہے کہ میں بھی سو گئی. کچھ رات کا حصہ گزرا، میں بیدار ہوئی نماز شب کے لیے. آدھی رات کا وقت ہوا اور آدھی رات سے وقت گزرنا شروع ہوا، نماز شب میں پڑھ لی، میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے بھتیجے نے کہہ تو دیا لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، یہ کب ولادت ہونے والی، ہونے والی بھی کہ نہیں ہونے والی. کہا اتنا خیال میرے ذہن میں آنا تھا، ایک مرتبہ برابر کے حجرے سے امام عسکری جو شب نیم شعبان کی عبادتوں میں مصروف تھے، شب نیم شعبان ہے ہی عبادتوں کی رات، یہ پاکستان ہندوستان میں نہ جانے یہ بم اور بلاسٹ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں جو بچے پھلجھڑیاں لے کے نکلنے جاتے ہیں. یعنی کس انہیں عجیب بات ہے. بہرحال اب میں ایک جملہ صرف معترضہ کہہ رہا ہوں، جملہ معترضہ، آپ اس کو یاد رکھے گا تو کام بھی آئے گا، کہ ہم بعض اوقات فضول کی باتوں میں اس عظیم ترین رات کو ضائع کر دیتے ہیں. زمانے کے امام کی خدمت میں عریضہ لکھنے کی رات ہے، دعاؤں کو رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کی رات ہے، امام زمانہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جھولی پھیلا کر مانگنے کی رات ہے، اور ہم کن باتوں میں وقت کو ضائع کرتے تھے؟ بعض اوقات نیم شعبان کی شب آواز آئی امام حسن عسکری کی، اے پھوپھی اما شک کو بدلے مت آنے دیجیے، وعدہ الہی ضرور پورا ہوگا، آپ اس کا فکر نہ کریں، وعدہ الہی پورا ہو کر رہنے والا. حکیمہ خاتون کہتی ہیں میرے دل میں خیال رہا تھا، مجھے احساس شرمندگی بھی ہوا، میں نے پھر عبادت کو مکمل کرنا شروع کیا. مزید ایک پہر گزرا، فجر کی نماز کا وقت قریب آنے لگا، اب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ باقی، میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون بیدار ہوئی ایک دم سے، اور انہوں نے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کی لیکن کوئی آثار نہیں. ادھر فجر کی نماز کا وقت آنا نزدیک ہوا، اور ایک مرتبہ جناب نرجس خاتون کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہوئی، اور ایک دم سے جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری نگاہوں کے سامنے وہ بچہ موجود تھا کہ جس کا چہرہ نورانی تھا. ابھی اچھا ایک منزل درمیان میں اور میں مس کر گیا. پھر فجر کی نماز کا جب وقت قریب آیا اور جناب نرجس خاتون نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، حکیمہ خاتون کہتی ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کب ہوگا، اب تو راتوں کا مل ہونے والی، اور عین اس وقت امام حسن عسکری کی آواز آئی، پھوپھی اما مت سوچیے اس طرح سے، بہت نزدیک آ گیا ہے وہ وقت جس کا آزاد ہم انتظار کر رہے تھے، بہت نزدیک آ چکا ہے وہ. اور ادھر سفیدہ سحر طلوع ہوا، جناب نرجس خاتون کی کیفیت بگڑنا شروع ہوئی، امام عسکری کی آواز آئی، پھوپھی اما سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرنا شروع کی، میری زبان پر سورہ انا انزلناہ چل رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رمضان کے مہینے میں سورہ کی سگنیفیکینس کو زمانے کے امام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، لفظ امر ولی الامر سے ریلیٹ کرتا ہے، اور ولی امر زمانہ زمانے کے امام کی ہستی کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اور خاص طور پر اس سورہ کی تلاوت کا حکم جناب امام حسن عسکری اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کو دے رہے ہیں. ادھر حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں سورہ پڑھ رہی تھی، مجھے اگلے لمحے احساس ہوا کہ میں اکیلی سورہ نہیں پڑھ رہی، میرے ساتھ کوئی اور بھی سورہ پڑھ رہا ہے. اور اب جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ بچہ کہ جس کا انتظار تھا وہ بچہ متولد ہو چکا ہے، اور اس کی زبان سے بھی اسی انداز سے سورہ نکل رہا، اور میرے ساتھ ساتھ وہ اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے. میں تعجب کے عالم میں تھی، پھر جناب امام حسن عسکری کی آواز آتی، پھوپھی اما یہ حجت خدا ہے تعجب نہ کریں، کہ پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے جو ہمیں بچپن سے ان صلاحیتوں سے نواز دیتی ہے، آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ادھر امام حسن عسکری کا جملہ مکمل ہوا، بس ولادت کا واقعہ مکمل کر رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا. ادھر امام حسن عسکری کا جملہ مکمل ہوا، ادھر جناب نرجس خاتون کہتی ہیں، دو روایتیں ہیں اب یہاں پر. پھر ایک روایت یہ ہے کہ جناب نرجس خاتون کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دم سے میرے اور جناب نرجس خاتون کے درمیان ایک پردہ آ گیا، گویا نرجس خاتون میرے سامنے ہیں ہی نہیں، خالی نہ جناب نرجس نظر آ رہی ہیں نہ بچہ نظر آ رہا ہے، بالکل دونوں غائب. اور ایک روایت یہ ہے کہ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوگی جیسے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا، گویا میں ہوش میں نہیں ہوں اپنے، اور میری نگاہوں کے سامنے سے ہر چیز اوجھل ہو چکی ہے. میں بے چینی کے عالم میں امام حسن عسکری کی خدمت میں آئی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں امام حسن عسکری نے مجھے دیکھا، مسکرا کر کہا پھوپھی اما یہ سب امر الہی سے ہو رہا ہے، پریشان نہ ہو، واپس جائیے، آپ کو نرجس بھی اپنے مقام پر نظر آئیں گی، بچہ بھی اپنے مقام پر نظر آئے گا. میں لوٹ کر واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی زمانے کے امام میری نگاہوں کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد امام حسن عسکری نے کہا کہ پھوپھی اما جائیے بچے کو لے کر میرے پاس آئیے. بچے کو لے کر جناب نرجس خاتون آتی ہیں، اور پھر امام حسن عسکری فرماتے ہیں بیٹا کچھ تو کہو. اور بے اختیار زمانے کے امام اس آیت کو بھی زبان پر جاری کرتے، بعض الگ الگ روایتیں، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوق، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا. اور اس اعتبار سے بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ زمانے کے امام کی جو سب سے پہلی زیارت نصیب ہوئی ہے ماں کے بعد، وہ جناب حکیمہ خاتون کو نصیب ہوئی ہے، گیارہویں امام کی بہن. اور خود فرماتی ہیں کہ انتہائی عجیب حالات میں جب تقریباً 100% مایوس ہو چکی تھی، تب پروردگار عالم نے زمانے کے امام کے چہرے اقدس کی زیارت سے نوازا. بس یہ گیارہویں امام کی بہن تھی جس نے زمانے کے امام کو دیکھا، اور ایک حسین کی بہن تھی جس نے شام غریبہ میں بابا کو دیکھا. نہ جانے کیا مسئلہ تھے پروردگار ہے، نہ جانے کیا مسئلہ تھے پروردگار ہے. شام غریبہ، میرا دل چاہ رہا ہے کچھ مصائب شام غریبہ کے پر. اس وقت جب شاید کچھ لمحے کے لیے ہی صحیح، مجھے نہیں معلوم، ممکن ایسا ہوا کہ جب جناب زینب مایوسی کی انتہا پر پہنچی ہوں گی یا دکھ اور درد اور غم کی انتہا پر پہنچی ہوں گی، مولا علی کی زیارت نصیب ہو گئی. اس سے پہلے کہ مسائل کے جملے کو آگے بڑھاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اور میں مل کر ایک دعا کریں. پالنے والے، جس طرح جناب حکیمہ خاتون مایوس ہو چکی تھی زمانے کے امام کی زیارت ہو گئی، جس طرح شام غریبہ میں ایک دم سے، یعنی شاید جناب زینب نے ہر چیز کا تصور کیا تھا، اس بات کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ میرے بابا سے ملاقات ہو سکتی ہے، امام کی ملاقات ہو گئی. پالنے والے، ہمیں بھی اپنے امام کے چہرے اقدس کی زیارت سے سیراب کر دیں. شام غریبہ کی کیفیت وہ کیفیت ہے، جب بھی میں تصور کرتا ہوں میرے ذہنوں میں وہ روایت آتی، جب ایک شخص آیا چوتھے امام کی خدمت میں مدینہ منورہ میں، کہنے کا مولا شام غریبہ میں کیا ہوگا؟ اب ذرا سوچئے، چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا بتائیے شام غریبہ میں کیا ہو گیا تھا، کیا کیفیت تھی، میرا مولا کیا کیا. اصل عبادت پر بیٹھے تھے حضرت معمول، ہاتھ میں تسبیح تھی، امام نے کام کیا، تسبیح کو توڑا، دانوں کو زمین پر بکھیر دیا. کہے پوچھنے والے، جو ان تسبیح کے دانوں کا حال ہے، آل محمد کے بچوں کا یہی حال تھا کربلا کے میدان. نبی کی آل شام غریبہ کے میدان میں اس طرح سے بکھر گئی، اور ایک ایک بچے کو ڈھونڈ کر لانے والی ہے زینب کبریٰ. آخر میں وقت آیا جب ایک مرتبہ ام کلثوم نے آ کر کہا بہن زینب سب بچے مل گئے، حسین کی سکینہ نہیں ملی. اجرکم اللہ، زینب پریشان ہو گئی، بے چین ہو گئی، بھیا حسین کی وصیت تھی، بہن میری سکینہ سے خبردار ہے نا، مجھے بھی سکینہ سے بہت پیار ہے. جناب زینب بے چینی کے عالم میں بڑھتی ہیں، ایک مرتبہ مقتل کی طرف گئی، بچی نظر نہیں آئی، لاشوں کے درمیان پکارتی جاتی ہیں سکینہ سکینہ، نظر نہیں آئی. ایک دم سے خیال آیا، چلی گئی فراق کے کنارے. میں نے سنا ہے بعض علماء سے عباس کو مخاطب کیا، رو کر کہنے لگی بھیا عباس بے پردگی کے عالم میں تمہارے پاس نہ آتی. اور شاید برابر فضل عباس کا لاشا تڑپ گیا ہوگا جناب زینب کو اس حال میں دیکھ کر، اور شاید آواز ہوئی ہوگی بہن زینب سکینہ ہمارے پاس نہیں آئی ہے. ایک مرتبہ پھر مقتل کی طرف چلی، جب اس نشیب کے پاس پہنچی جہاں بھیا کو آخری مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ آواز آئی بہن آہستہ بولو، سکینہ بڑی مشکل سے کچھ دیر کے لیے سوئی. اجرکم اللہ، ایک مرتبہ جناب زینب نزدیک گئی، ایک عجیب منظر دیکھا، ایک بے گور و کفن کا لاشا ہے، سر تن سے جدا ہو چکا ہے، اور سکینہ اس کے سینے پر بڑے آرام سے سو رہی ہے. بڑے پیار سے جا کر سکینہ کو بیدار کیا، ایک جملہ کہوں آپ بہت روئیں گے، جیسے ہی جناب سکینہ کو بیدار کیا بچی گھبرا کر اٹھی اور رو کر کہنے لگی ایسے پر مجھے تماشے نہ مار. رو کر جناب زینب نے سکینہ کو گلے سے لگایا، بچی سکینہ ارے شمر نہیں آیا، زینب تمہیں بیدار کرنے کے لیے آئی ہے. سکینہ تم یہاں مقتل میں کیا کر رہی ہو، اس لاشوں پر کیسے سو رہی ہو؟ کہنے لگی بھوپی اما کسی کا لاشا نہیں، میرے بابا کا جنازہ ہے، میں اپنے بابا کے سینے پر سو رہی ہوں. کہا سکینہ تو نے کیسے پہچانا یہ بابا کا جنازہ ہے؟ کہا بھوپی اما میں رو رہی تھی، میں رو رہی تھی، مقتل میں پھر رہی تھی، مجھے اس لاشے سے بابا کی آواز آئی، بریا اے سکینہ ہمارے پاس آ جاؤ کہیں اور نہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب زینب نے کہا سکینہ بابا نے کچھ اور بھی کہا تھا. کہا وہ بھی اما بابا نے ایک اور بات کہی تھی، کہا تھا بیٹی سکینہ میرے شیعوں کو میرا سلام دینا اور کہنا اے شیعوں کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس، کبھی کسی غریب الوطن کا ماتم کرنا تو حسین شہید کا اور حسین بیکس کا ماتم کرنا. سکینہ کو لے کر فاطمہ زہرا کی بیٹی چلی، زینب سکینہ کو لے کر آ گئی،
بچوں کو آرام کروایا، بس وہیں سے جوڑ رہا ہوں، آخری جملہ اس کر رہا ہوں، جب سب بچے سو گئے، سیدانیوں کو آرام آ گیا، زینب عباس بن کر شام غریبہ میں پہرے پر آ گئی، اور عباس کو شاید مخاطب کر کے کہا، بھیا عباس، بھیا عباس، سیدانیاں خیمے میں ہو اور گھوڑے پر بیٹھ کر پہرہ دینا اور ہے، لیکن سیدانیاں جب آسمان تلے ہو جلے ہوئے خیموں کے پاس پہرہ دینا. اور نہ جانے وہی وقت تھا جب ایک مرتبہ دور سے سوار کو آتے ہوئے دیکھا، علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، ہے سوار اگر تو سمجھتا ہے ابھی بھی کچھ لٹانے کو رہ گیا ہے تو صبح آ کر لوٹ جانا، ہم یہاں سے نہیں جانے والے. حضرت قبل اللہ سوار نہ رکا، علی کی بیٹی نے پھر درخواست کی، اے بھائی میرے بچے بڑے مشکلوں سے سوئے ہیں، دیکھ ابھی واپس چلا جا. سوار نہ رکا، تیسری مرتبہ علی کی بیٹی کو چلا لایا، ایک مرتبہ گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالی، تجھے معلوم نہیں میں کون بات کر رہی ہوں، میں علی کی بیٹی زینب بات کر رہی، میں عباس کی بہن زینب بات کر رہی. آنے والے نے نقاب کھولتا اور اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، کائنات کا مشکل کشا بابا آ گیا. رو کر زینب نے فریاد کی، بابا اب آئے بابا، میرا بڑا گھر اجڑ گیا، بابا میرے اصغر کا گلا چھدا، میرے اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل لگا، میرے قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئی، بابا میں 70 قدم پر کھڑی دیکھتی رہی، حسین کا سر کٹتا رہا، بابا خیمے جلے، اسباب لٹا، یتیموں نے تماچے. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ايام قلب جن. پالے والے تو جواز تھا محمد والے محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو کی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود ہمارے ناسوں کو روم والے حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں بالخصوص ان کے لیے بار بار دعائے صحت کی التماس کی جائے. برادر حاجی جعفری اور اس کے علاوہ جو حضرات بیمار ہیں، اب عزیزان کے جو ساتھی بیمار ہیں، رشتے دار بیمار ہیں، پروردگار بیماری کربلا کے صدقے میں سب کو جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ، جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو رزق حرام میں مبتلا ہیں، ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کے صدقے میں اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے جس انداز سے زمانے کے امام چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار چاہتے ہیں، توفیق عنایت فرما. پالنے والے اپنا کردار زمانے کے امام کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام اثر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش. سامنے پلیٹس پر جن مومنین و مرحومین کے نام ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے، مرحوما سکینہ زہرا بنت اعجاز حسین، مرحوم جعفر حسین ابن ولی محمد، مرحوم رضا حسین ابن ولی محمد، مرحوما خیر النساء بنت ولی محمد، مرحوما قمر النساء بنت ولی محمد، مرحوم سید محمد ناصر کاظمی ابن سید محمد عسکری کاظمی، مرحوم شمیم احمد ابن عزیز احمد، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، بالخصوص حاضرین کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، اور ان مرحومین کے لیے جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم.